بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاصلاح مجلس نمبر ایک. ماہ محرم الحرام کا ایک خاص پیغام. محرم الحرام قمری مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. قمری سال کا اسی مہینے سے آغاز ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں مختلف جہتوں سے اس مہینے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور کچھ ایسی خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں جس میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، مایوس کن حالات میں ایک بشارت ہے، خیر کی توقع اور امید کی کرن ہے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی خاص پیغام کو سمجھنا ہے. اس خاص پیغام اور بشارت سے پہلے چند حدیثیں ملاحظہ فرما لیجئے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر تم کو روزے رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور آئندہ بھی اسی دن دوسری قوموں کی توبہ قبول فرمائے گا. ترمذی شریف. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ محض اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا مہینہ حرمت اور عظمت والا ہے. مرقات صفحہ 286 جلد نمبر 4. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور وہ دریا میں غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اسی کے اتباع میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی شکریہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی ظالم قوم سے نجات اور رہائی یوم عاشورہ میں حاصل ہوئی. فتح الباری 210 جلد نمبر 4. امام التفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق اور توبہ کی قبولیت بھی اسی دن یعنی 10 محرم کو جمعہ کے دن ہوئی. قرطبی صفحہ 222 جلد نمبر 1. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشورہ میں قبول ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی منقول ہے. لطائف المعارف صفحہ 53. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ المدینی کی سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اس کے علاوہ بعض اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی اسی ماہ مبارک کے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو پیش آئے. مثلا حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھائے جانے والا واقعہ اسی تاریخ کو پیش آیا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریخ کنویں سے نجات اسی تاریخ میں ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن لوٹائی گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل عدالت اور مہلک بیماری سے شفا اسی تاریخ میں نصیب ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام یعنی ملک اور حکومت بھی اسی تاریخ میں عطا کی گئی. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کی بشارت اور خصوصی انعام اسی تاریخ میں عطا فرمایا گیا. واللہ اعلم. یہ پوری تفصیل علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں تحریر فرمائی ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یوم عاشورہ کو عاشورہ کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے خاص بندوں پر بڑے بڑے 10 انعامات ہوئے ہیں. ان سب روایات اور واقعات میں غور کرنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ محرم اور خصوصاً یوم عاشورہ یعنی اس کی 10ویں تاریخ کو حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے. اس تاریخ کو 10ویں تاریخ کو حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہونے اور دعا اور توبہ کے قبول ہونے، دشمنوں اور ظالموں کے مظالم سے نجات حاصل ہونے، قیدیوں کے خلاصی حاصل ہونے، بیماروں کو شفایاب ہونے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے انعامات کے تا ہونے میں خاص دخل ہے. اور کیوں کر نہ ہو جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کو خصوصیت کے ساتھ شہر اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، اور جب یہ اللہ کا مہینہ ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ضرور اللہ اس کی لاز رکھے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ آئندہ بھی اسی دن اللہ تعالیٰ دوسروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے قیامت تک کے سارے ایمان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے ان احادیث کی روشنی میں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر سال ماہ محرم میں، خصوصاً اس کی 10ویں تاریخ میں، حق تعالیٰ کی طرف سے غافل نہ ہو، بھولے نہیں، چوکے نہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں خصوصیت سے توبہ قبول ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے پوری آہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہی امت کے حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں اور اپنے بھائیوں کے حالات کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ اس وقت مسلم اور غیر مسلم ممالک میں امت پر کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مختلف بہانوں سے کس کس طرح ان کو اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کتنے اللہ کے بندے بے قصور برسہ برس سے جیلوں کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں، ان کے بچے گویا یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں، تنگ جیل کی تاریکوں میں اور وہاں کی صعوبتوں مشقتوں کو برداشت کرتے کرتے ان کی جوانیاں ڈھل گئیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، وہاں کی صعوبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے مقابلے میں وہ موت کو حیات پر ترجیح دینے لگے۔ ہے کوئی جو اپنے ان بےکس مجبور اور لاچار مظلوم بھائیوں کے لیے اس ماہ محرم میں دو آنسو بہا کر ان کے لیے توبہ و استغفار کے ساتھ ان کی رہائی اور خلاصی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے؟ یہ وہ ماہ محرم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، قیدیوں کو خلاصی نصیب ہوتی ہے، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ ہے کوئی جو اپنے ان بھائیوں کے لیے غائبانہ طور پر چند آنسو بہا کر ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت اور ان کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے؟ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے بندے اپنے مظلوم بھائیوں کے ظلم سے نجات اور رہائی کے لیے غائبانہ دعا کریں اور ان کی دعائیں قبول نہ ہو، خصوصاً اس ماہ محرم میں، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اثر الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، غائب شخص کی دعا اپنے غائب بھائی کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کی طرف سے ہونے والے مظالم کو دیکھتے تو آپ بے چین ہو جاتے، آپ تڑپ جاتے، آپ کا دل بھر آتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، عافیت کی دعا بھی فرماتے اور تدبیر بھی اختیار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور تدبیر سے حضرت بلال کو رہائی نصیب فرمائی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ ایک جہاد میں جس کے امیر لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ کو فتح ہوئی، مال غنیمت، غلام اور باندی سب جمع کیے گئے اور تقسیم ہوئے۔ ان باندیوں میں ایک باندی ایسی تھی جو ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، نو عمر اور جوان تھی، حسن جمال میں یکتا تھی۔ وہ ایک صحابی سلمہ بن اقوا کے حصے میں آئی، اس کے حسن جمال کے تذکرے اور چرچے بھی ہوتے تھے۔ وہ باندی ان صحابی کی ملک میں تھی۔ دوسرے روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ بن اقوا سے ملاقات ہوئی، آپ کو بھی اس باندی کی خصوصیات اور کمالات کا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے سلمہ بن اقوا سے فرمایا، وہ باندی مجھ کو دے دو۔ ان صحابی نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وہ باندی بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے حضور پاک کو دینا گوارا نہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناگواری نہ ہوئی، کیونکہ شرعی مسئلے کے لحاظ سے ان کو دینے نہ دینے کا پورا حق تھا۔ دوسرے روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان سے ملاقات ہوئی، حضور پاک نے پھر فرمایا، وہ باندی مجھے دے دو۔ ان صحابی نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، وہ باندی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں نے ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اب میں وہ اس باندی کو آپ کو دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آ گئی۔ بلا شبہ وہ باندی حسن و جمال میں یکتا تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکی تھی، اور شرن ایسا کرنا آپ کے لیے بالکل جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سے نوازا تھا، آپ بشر تھے، بشری تقاضوں سے آپ خالی نہ تھے، عورتیں آپ کو اچھی لگتی تھیں، ولو اعجبک حسنہن، آپ اس باندھی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اور شرن ایسا کرنا آپ کے لیے بالکل درست تھا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہوا کہ میرے کچھ صحابہ مکہ مکرمہ میں کفار کے قبضے میں ہیں، مکہ میں ان کو قید کر لیا گیا ہے. اس سردار کی بیٹی کو فدیے میں دے کر ان صحابہ کو رہائی دلائی جا سکتی ہے، ان صحابہ کو رہائی دلائی جا سکتی ہے. چنانچہ آپ نے اس باندھی کو اہل مکہ کے حوالے کر کے اپنے صحابہ کو ان کی قید سے آزاد کرا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قیدی صحابہ کی فکر تھی، ان کے لیے دعائیں بھی کی تھیں اور تدبیریں بھی اختیار فرمائیں. یہ ہے اللہ کے نبی کا عمل اور آپ کا اسوہ. مسلم شریف کی کتاب الایمان میں ایک روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم رب انهن اغللن كثيرا من الناس. اصلاً یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو اپنی امت کے تعلق سے وہ اللہ رب العالمین سے قیامت میں عرض کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا تو آپ کو اپنی امت یاد آ گئی. آپ رونے لگے، ہاتھ اٹھا کر خوب روئے اور کہتے جاتے تھے، اللہم امتی، میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، محمد کیوں روتے ہو؟ آپ کو تسلی دلائی گئی اللہ آپ کو قیامت میں رسوا نہ کرے گا. مسلم شریف کتاب الایمان. آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے اور مختلف ممالک میں مسلمانوں پر جس طرح اور جس نوعیت کے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کو اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ان پر آ چکی ہے. عرصہ زمین ان پر تنگ ہو چکا ہے. لاکھوں کی تعداد میں گھر سے بے گھر وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سر جھکانے اور مردوں تک کو دفن ہونے کے لیے دو گز زمین کی جگہ دستیاب نہیں. بھوکے پیاسے فاقہ زدہ کی چلنے کی بھی تاب نہیں. ایسے بے قصوں مجبوروں کو بھی ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے قبضے میں کر کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. مختلف ملکوں میں بمباری کے ذریعے پورے خاندان کے خاندان، محلے کے محلے تباہ اور ویران کر دیے جاتے ہیں. بلا شبہ بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ان پر آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکی اور اس کے عذاب کے تصور سے کہ میری امت کا کیا ہوگا روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. آج جبکہ مختلف ملکوں میں امت مسلمہ پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایک لمحہ اور ایک جھٹکے میں پورے محلوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. ہے کوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس امت کو یاد کرے، روئے اور ان کے لیے دعائیں کرے، اس امت کے لیے چند آنسو بہائے اور اس دنیا کی چھوٹی قیامت کی ہولناکی اور طرح طرح کے عذاب سے ان کی حفاظت اور عافیت اور سلامتی کی دعا کرے، اور اس کی جو تدبیریں کر سکتا ان تدبیروں کو اختیار کرے. بس یہ ہے ماہ محرم الحرام کا خصوصی پیغام جو اپنے تمام بھائیوں خصوصاً دینداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ اس ماہ میں چونکہ اللہ کی طرف سے ظلم سے حفاظت و عافیت اور قید سے رہائی اور ظالم قوموں سے نجات کے فیصلے ہوتے ہیں، لہذا ماہ محرم الحرام اور اس کی 10ویں تاریخ کو پورے اہتمام سے پوری امت کے لیے، خصوصاً اپنے مظلوم اور محبوس بھائیوں کی نجات اور رہائی کے لیے دعا کریں، اور جو حضرات تدبیریں کر سکتے ہوں وہ تدابیر بھی کریں، اور جو کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں وہ دعاؤں سے غافل نہ ہوں. ربنا لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احفظ المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم ايد المسلمين المقاتلين المخلصين في سبيلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح شان امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا من خزي الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.